يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
اے ایمان والو مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پھٹکنے پائیں اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دولت مند کر دیں گے اپنے فضل سے اگر چاہیں اللہ تعالیٰ علم و حکمت والے ہیں لڑو ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے جو حرام نہیں جانتے اسے جسے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں جنہیں کتاب دی گئی ہے یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے حرم کی حدود میں مشرکوں کا داخلہ منع ہے اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین اپنے پاک دین دین اسلام پاکیزگی اور طہارت والے مسلمان بندوں کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ دین کی روح سے نجس پلید مشرکوں کو بیت اللہ کے پاس نہ آنے دیں یہ آیت سن 9 ہجری میں نازل ہوئی اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھیجا اور حکم دیا کہ مجمع حج میں اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کو نہ آئے اور کوئی ننگا شخص بیت اللہ کا طواف نہ کرے یہ روایت سنن ترمذی نے سنن دارمی مسند حمیدی میں ہے اس شرعی حکم کو اللہ تعالیٰ قادر و قیوم نے یوں ہی پورا کیا کہ نہ وہاں مشرکوں کو داخلہ نصیب ہوا نہ کسی نے اس کے بعد عریانی یعنی ننگے پن کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کیا تفسیر عبد الرزاق میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے وہ غلام اور ذمی شخص کو مستثنا بتاتے ہیں خلیفۃ المسلمین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمان جاری کر دیا تھا کہ یہود و نصارہ کو مسلمانوں کی مسجدوں میں نہ آنے دو اس منع کرنے میں آپ اس آیت کی ماتحتی میں تھے عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حرم سارا اس حکم میں مثل مسجد حرام کے ہے یہ آیت مشرکوں کی نجاست پر بھی دلیل ہے چنانچہ صحیح بخاری مسلم سنن نبی داؤد سنن ترمذی وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا مؤمن نجس یعنی ناپاک اور پلید نہیں ہوتا باقی رہی یہ بات کہ مشرکوں کا بدن اور ذات بھی نجس ہے یا نہیں پس جمہور کا قول تو یہ ہے کہ نجس نہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذبیحہ حلال کیا ہے بعض ظاہریہ کہتے ہیں کہ مشرکوں کے بدن بھی ناپاک ہیں حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو ان مشرکوں سے مصافحہ کرے وہ ہاتھ دھو ڈالے اس حکم پر بعض لوگوں نے کہا کہ پھر تو ہماری تجارت کا مندہ ہو جائے گا ہمارے بازار بے رونق ہو جائیں گے اور بہت سے فائدے جاتے رہیں گے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ غنی و حمید فرماتے ہیں کہ تم اس بات سے نہ ڈرو اللہ تعالیٰ تمہیں اور بہت سی صورتوں سے دلا دیں گے تمہیں اہل کتاب سے جزیہ دلائیں گے اور تمہیں غنی کر دیں گے تمہاری مصلحتوں کو تم سے زیادہ تمہارے رب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اللہ کا حکم اللہ کی ممانعت کسی نہ کسی حکمت سے ہی ہوتی ہے یہ تجارت اتنے فائدے کی نہیں جتنا فائدہ وہ تمہیں جزیے سے دیں گے ان اہل کتاب سے جو اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قیامت کے منکر ہیں جو کسی نبی کے صحیح معنی میں پورے متبع نہیں بلکہ اپنی خواہشوں کے اور اپنے بڑوں کی تقلید کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اگر انہیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی شریعت پر پورا ایمان ہوتا تو وہ ہمارے اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ضرور ایمان لاتے ان کی بشارت تو ہر نبی دیتے رہے ان کی اتباع کا حکم ہر نبی نے دیا لیکن باوجود اس کے وہ یعنی اہل کتاب کے کفار و مشرکین اس اشرف الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انکاری ہیں بس اگلے نبیوں کی شرع سے بھی دراصل انہیں کوئی سروکار بھی نہیں اسی وجہ سے ان نبیوں کا زبانی اقرار ان کے لیے بے سود ہے کیونکہ یہ سید الانبیاء افضل الرسل خاتم النبیین اکمل المرسلین محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کرتے ہیں، اس لیے ان سے بھی جہاد کرو۔ ان سے جہاد کے حکم کی یہ پہلی آیت ہے۔ اس وقت تک آس پاس کے مشرکین سے جنگ ہو چکی تھی، ان میں کے اکثر توحید کے جھنڈے کے تلے آ چکے تھے، جزیرۃ العرب میں اسلام نے جگہ کر لی تھی۔ اب یہود و نصارہ کی خبر لینے اور انہیں رائے حق دکھانے کا حکم ہوا۔ سن 9 ہجری میں یہ حکم اترا اور رسول اللہ نے رومیوں سے جہاد کی تیاری کی، لوگوں کو اپنے ارادے سے مطلع کیا، مدینہ کے ارد گرد کے عربوں کو آمادہ کیا اور تقریباً 30,000 کا لشکر لے کر روم کا رخ کیا۔ بجز منافقین کے یہاں کوئی نہ رکا سوائے باز کے۔ موسم سخت گرم تھا، پھلوں کا وقت تھا۔ رومی مشرکین سے جہاد کے لیے شام کے ملک کا دور دراز کا کٹھن سفر تھا۔ تبوک تک تشریف لے گئے، وہاں تقریباً 20 روز قیام فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر کے واپس لوٹے۔ حالت کی تنگی اور لوگوں کی ضعیفی کی وجہ سے، جیسے کہ عنقریب اس کا واقعہ انشاءاللہ تعالی اپنی جگہ پر آئے گا۔ اسی آیت سے استدلال کر کے بعض نے فرمایا ہے کہ جزیہ صرف اہل کتاب سے اور ان جیسوں سے ہی لیا جائے جیسے مجوس ہیں۔ چنانچہ حجر کے مجوسیوں سے رسول اللہ نے جزیہ لیا تھا، جیسا کہ بخاری اور سنن ابی داؤد وغیرہ میں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہی مذہب ہے اور مشہور مذہب امام احمد کا بھی یہی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جزیے کا لینا تمام کفار سے جائز ہے، خواہ وہ کتابی ہوں یا مجوسی ہوں یا بت پرست وغیرہ ہوں۔ ان مذاہب کے دلائل وغیرہ کے بست کی یہ جگہ نہیں، واللہ اعلم۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ ذلت و خواری کے ساتھ اپنے ہاتھوں جزیہ نہ دیں، انہیں نہ چھوڑو۔ بس اہل ذمہ کو مسلمانوں پر عزت و توقیر دینی اور انہیں اوج و ترقی دینی جائز نہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہود و نصارہ سے سلام کی ابتدا نہ کرو، اور جب ان میں سے کوئی راستے میں مل جائے تو اسے تنگی کی طرف مجبور کرو۔ یہ روایت سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی میں بھی ہے۔ یہی وجہ تھی جو عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے ایسی ہی شرطیں کی تھیں۔ چنانچہ عبد الرحمن بن غنم الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اپنے ہاتھ سے عہد نامہ لکھ کر عمر رضی اللہ عنہ کو دیا تھا کہ اہل شام کے فلاں فلاں شہری لوگوں کی طرف سے یہ معاہدہ ہے۔ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ سے کہ جب آپ کے لشکر ہم پر آئے، ہم نے آپ سے اپنی جان مال اور اہل و عیال کے لیے امن طلب کی۔ ہم ان شرطوں پر وہ امن حاصل کرتے ہیں کہ ہم اپنے ان شہروں میں اور ان کے آس پاس کوئی دیر اور کوئی گرجا اور کوئی خانقاہ نیا نہیں بنائیں گے، اور نہ ایسے کسی خرابی والے مکان کی اصلاح کریں گے، اور جو مٹ چکے ہیں انہیں درست نہیں کریں گے۔ ان میں اگر کوئی مسلمان مسافر اترنا چاہے تو روکیں گے نہیں، خواہ دن ہو خواہ رات ہو۔ ہم ان کے دروازے راہ گزر اور مسافروں کے لیے کشادہ رکھیں گے، اور جو مسلمان آئے ہم اس کی 3 دن تک مہمانداری کریں گے۔ ہم اپنے ان مکانوں یا رہائشی مکانوں وغیرہ میں کہیں کسی جاسوس کو نہ چھپائیں گے، مسلمانوں سے کوئی دھوکہ فریب نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قرآن نہ سکھائیں گے، شرک کا اظہار نہ کریں گے، نہ کسی کو شرک کی طرف بلائیں گے۔ ہم میں سے کوئی اگر اسلام قبول کرنا چاہے ہم اسے ہرگز نہ روکیں گے، مسلمانوں کی توقیر و عزت کریں گے۔ ہماری جگہ اگر وہ بیٹھنا چاہیں تو ہم اٹھ کر انہیں جگہ دے دیں گے۔ ہم مسلمانوں سے کسی چیز میں برابری نہ کریں گے، نہ لباس میں، نہ جوتی میں، نہ مانگ نکالنے میں۔ ہم ان کی زبان نہیں بولیں گے، ان کی کنیتیں نہیں رکھیں گے، زین والے گھوڑے پر سواریاں نہ کریں گے، تلواریں نہ لٹکائیں گے، نہ اپنے ساتھ رکھیں گے، انگوٹھیوں پر عربی نقش نہیں کرائیں گے، شراب فروشی نہیں کریں گے، اپنے سروں کے اگلے بالوں کو ترشوا دیں گے، اور جہاں کہیں ہوں گے زنار ضرورتاً ڈالے رہیں گے، صلیب کا نشان یعنی کراس اپنے گرجوں چرچوں پر ظاہر نہیں کریں گے، اپنی مذہبی کتابیں مسلمانوں کی گزرگاہوں اور بازاروں میں ظاہر نہیں کریں گے، گرجوں میں ناقوس بلند آواز سے نہیں بجائیں گے، نہ مسلمانوں کی موجودگی میں بآواز بلند اپنی مذہبی کتابیں پڑھیں گے، نہ اپنے مذہبی شعار کو راستوں پر کریں گے، نہ اپنے مردوں پر اونچی آواز سے ہائے وائے کریں گے، نہ ان کے ساتھ مسلمانوں کے راستوں پر آگ لے کر جائیں گے۔ مسلمانوں کے حصے میں آئے ہوئے غلام ہم نہ لیں گے، مسلمانوں کی خیر خواہی ضرور کرتے رہیں گے، ان کے گھروں میں انہیں جھانکیں گے نہیں۔ جب یہ عہد نامہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت پہ پیش ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے ایک شرط اور بھی اس میں بڑھوائی کہ ہم کسی مسلمان کو ہرگز ماریں گے نہیں. یہ تمام شرطیں قبول و منظور ہیں اور ہمارے سب ہم مذہب لوگوں کو بھی انہی شرائط پر ہمیں امان ملی ہے. اگر ان میں سے کسی ایک شرط کی بھی ہم خلاف ورزی کریں تو ہم سے آپ کا ذمہ الگ ہو جائے گا, اور جو کچھ آپ اپنے دشمنوں اور مخالفوں سے کرتے ہیں ان تمام کے مستحق ہم بھی ہو جائیں گے.